ان الدین عند اللہ الاسلام. وقال سبحانہ وتعالی ایزن من یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ. صلوات علی محمد و آل محمد. برادران عزیز و خواران محترم، آج کی ظاہر ہے کہ ایک کنکلوڈنگ اسپیچ ہے جس میں چیزوں کو وائنڈ اپ کرنا ہے، سمرائز کرنا ہے. مسلسل آپ نے ان دونوں آیتوں کی تلاوت سننے کا شرف حاصل کیا ہے. آل عمران کی یہ دونوں آیتیں ہیں کہ جس میں پروردگار عالم نے ڈیسائسولی اور بہت ایکسپلیسٹلی یہ ارشاد فرمایا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے نزدیک صرف اور صرف اسلام ہے. اور پھر آگے جا کر پروردگار عالم سورہ آل عمران ہی کے اندر یہ ارشاد فرماتا ہے کہ من یبتغی غیر الاسلام دینن، کہ اسلام سے ہٹ کر کسی اور کو بطور دین اگر کوئی قبول کرنا چاہتا ہے تو یہ اپنا شوق پورا کر لے، لن یقبل منہ، مگر پھر اس سے کچھ بھی قبول نہیں کیا جائے گا. وہو فی الآخرت من الخاسرین، اور وہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا. ویسے بھی اگر آپ سورہ آل عمران کو دیکھیں تو آپ کو سورہ آل عمران کی بہت ساری آیتیں کرسچینٹی کے کانٹیکس میں دکھائی دیں گی. میں اس لیے خاص طور پر اس چیز کو ہائی لائٹ کر رہا ہوں. میں نے پہلے بھی ایک مرتبہ یہ بات بیان کی تھی کہ یہ مت سمجھیے گا کہ ایک آئیڈل ورشپنگ ہے اس کو تو اسلام ڈیفینیٹلی کمبیٹ کرتا ہے، اس کو تو ڈیفینیٹلی ٹیکل کرتا ہے، مگر اس کے علاوہ جتنے آسمانی مذاہب ہیں ان کو اسی طریقے سے قبول کرنے کے لیے تیار ہے. جی نہیں، اسلام ہیز سم تھنگ ٹو آفر، اسلام کچھ آفر کرنے کے لیے آیا ہے. اگر ایسا نہ ہوتا تو جناب سلمان فارسی کو اسلام قبول کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. ہی واز کرسچن ان ہز ارلی ٹائم. اگر آپ ان کی ہسٹری بھی اٹھا کر دیکھیں تو وہ پہلے کرسچن تھے. اب جب وہ آ رہے ہیں پیغمبر اکرم کے پاس تو پیغمبر اکرم ان کو اسلام کی دعوت کیوں دے رہے ہیں؟ پیغمبر اکرم کو تو کہنا چاہیے کہ بھائی تم جہاں ہو ٹھیک ہو، بس اگر تھوڑی بہت یہ اگر تمہاری کچھ کریکشن ہو جائے عقائد کے اندر تو تم آخرت میں سالویشن کے بارے میں پریشان مت ہو. مگر ہم دیکھتے ہیں کہ سلمان فارسی باقاعدہ اسلام کو اس کی ٹرو اسپرٹ کے اندر ایکسیپٹ کرتے ہیں، اس کو قبول کرتے ہیں. اسی طریقے سے نیومرس ایگزامپلس دی جا سکتی ہیں. پروردگار عالم انہی آیتوں کے اندر یہ ارشاد فرماتا ہے کہ اہل کتاب جو ہیں ان کو دعوت دو، اگر وہ دعوت قبول کر لیں ان اسلم تو پھر ان کی سالویشن کی بات ہے، لیکن اگر وہ منہ پھیر لیتے ہیں تو پھر ان کے لیے سالویشن نہیں. یہ عجیب تماشا ہے برادران عزیز، آپ خود غور کریں. میں اگر کینیڈا میں آنا چاہتا ہوں تو کینیڈین رولز کے مطابق مجھے ویزا اپلائی بھی کرنا پڑے گا، فارم بھی فل کرنا پڑے گا. میں اگر یہ کہوں کہ صاحب میں کینیڈا آنا چاہتا ہوں مگر انڈین فارم جو ہے میں نے فل کر لیا ہے، اتنی محنت سے میں نے فل کیا ہے، ایجنٹ کے پاس بھی گیا، اسے میں نے انڈین ویزا کے سارے رولز اینڈ ریگولیشنز بھی سمجھ لیے اور اس کا فارم بھی فل کر دیا، پتہ نہیں کینیڈا والوں کو کیا ہو گیا ہے مجھے ویزا نہیں دیتے، تو آپ لوگ مجھ پر ہنسیں گے. آپ مجھ سے کہیں گے اب تماشا آپ نے لگایا یا ان لوگوں نے لگایا؟ ویزا آپ کو کینیڈا کا چاہیے، فارم آپ انڈیا کا کیوں بھر رہے ہیں؟ تو میں نے محنت تو بہت زیادہ کی ہے، زحمت تو میں نے بہت برداشت کی ہے، اس زحمت ہی کا خیال رکھ کر کم سے کم کینیڈا والے مجھے ویزا لگا دیں. تو وہ کہیں گے کہ صاحب کینیڈا کا اگر آپ کو ویزا چاہیے تو انڈیا کی ویزا کے پیچھے جو آپ نے محنت کی ہے اس کا سب تعلق کیا ہے؟ آپ کی وہ ساری محنتیں برباد ہو جائیں گی، وہ محنتیں آپ کے منہ پر مار دی جائیں گی، وہ فارم آپ کا پھاڑ دیا جائے گا اگر انڈین ایمبیسی کا ایشوڈ ویزا فارم اگر میں کینیڈین ایمبیسی کے اندر جمع کرا رہا ہوں. وہ کہیں گے کہ آپ کا دماغ تو ٹھیک ہے، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے. میں کہوں میں نے محنت بہت زیادہ کی ہے، میرا پسینہ بھی بہت بہا ہے، میں نے ایجنٹ کو فیس بھی بہت زیادہ دی ہے. کہا جس ایجنٹ کو آپ نے فیس دی تھی، جس فارم کے پیچھے آپ نے محنت کی تھی، اٹ ہیڈ نتھنگ ٹو ڈو وتھ کینیڈین ایمبیسی. آپ نے وہاں محنت کی تھی، اگر وہ آپ کو اکوموڈیٹ کرنا چاہتے ہیں تو اکوموڈیٹ کریں، مگر آپ ہم پر یہ کیوں منت رکھ رہے ہیں؟ ہم پر کیوں احسان جتا رہے ہیں کہ اتنی محنت میں نے کی اور یہ بھی کیا اور وہ بھی کیا؟ جب آپ نے ہمارا فارم نہیں بھرا ہے، جب ہمارے ڈاکومنٹس جو ریکوائرڈ تھے وہ سبمٹ نہیں کروائے، تو سوری آپ کو ایکسپیکٹ بھی نہیں کرنا چاہیے کہ ہم آپ کو ویزا گرانٹ کریں گے. آپ کو یہ بات جو ایمبیسیز کے کیس میں سمجھ میں آتی ہے، کنٹریز کے کیس میں سمجھ میں آتی ہے، وہ ریلیجن کے کیس میں کیوں سمجھ میں نہیں آتی ہے؟ اگر ایک شخص ہے وہ بت پرستی کرتا ہے، وہ آئیڈل ورشپنگ کرتا ہے اور بڑی محنت کرتا ہے، بڑی زحمت اٹھاتا ہے، بت بھی بنا رہا ہے، اس کے پیچھے محنت بھی کر رہا ہے، اس کو سجا بھی رہا ہے، اس کے لیے عبادت بھی کر رہا ہے، اور پھر اس کے بعد میدان قیامت میں آپ کہتے ہیں کہ یہ تو خدا کی مرضی کے اوپر ایک بہت بڑا کوشچن مارک آ جائے گا. بہرحال اس نے محنت تو بہت زیادہ کی ہے. جب وہ محنت کر رہا تھا، بتوں کے سامنے جھک رہا تھا، وہ سر بھی جھکا رہا تھا، سجدہ بھی کر رہا تھا، یہ بھی کر رہا تھا اور وہ بھی کر رہا تھا، تو محنت تو اس نے بہت زیادہ کی ہے. اس محنت ہی کو ریگارڈ کرتے ہوئے پروردگار عالم کچھ نہیں، پھول نہیں تو پھولنی پانکھڑی جو گجراتی کے اندر کہا جاتا ہے، फूल नहीं तो फूल की पंखड़ी कुछ तो मिले परवरदिगार आलम की तरफ से, वही जवाब उसको दिया जाएगा जो ये एम्बेसी वाले देंगे कि जब तुमने काम बुतों के लिए किया था तो फिर खुदा से किस सवाब के तलबगार बनकर आए हो, जिसके लिए कर रहे हो उससे मांगो। अगर उनका कोई वजूद है, अगर उनकी कोई हकीकत है तो फिर ठीक है तुम उनकी बारगाह में पहुंचोगे, मगर जब उसकी कोई हकीकत ही नहीं है तो ये तुम्हारा सुपरस्टिशन था, तुम्हारा इल्यूजन था, तुम्हारा वहम था, तुमने अपने जहन के अंदर एक खुद साख्ता मजहब तराशा, उसको पिक्चराइज किया और फिर उसके सामने झुक गए। तुमने क्या किया, तुम परवर्जन का शिकार हो गए। दीन फितरी था, तुम्हारा झुकाव खुदा की तरफ होना चाहिए था, मगर होता यही है कि या तो इंसान सही गिज़ा की तरफ जाए और अपने हंगर को सेटिस्फाई करे, इसलिए कि हंगर नेचुरल है, इंस्टिंक्टिव है, उसको सेटिस्फाई करने के लिए आप किसी हेल्दी फूड को भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आप हेल्दी फूड की तरफ नहीं जाएंगे तो परवर्जन क्या करेगा। परवर्टेड इंसान मट्टी भी खाना शुरू कर देता है, कीचड़ भी खाना शुरू कर देता है, और उस मौके पर उसको लगता है कि वो बहुत सेटिस्फाई हो गया, उसने अपने हंगर को सेटिस्फाई कर लिया, उसको नहीं मालूम कि इसके रिपरकशंस क्या होने वाले हैं। अगर वो मट्टी खाता रहे, शीशा खाता रहे, ऐसे अहमक गुजरे इंटरनेट की दुनिया आप डालें तो आपको ऐसे सारे अफराद मिल जाएंगे, मट्टी खाकर जीने वाले, शीशा खाकर जीने वाले, इस तरह की उल्टी सीधी चीज़ें खाने वाले, उसके ज़रिए से वो एक मील का एक फीलिंग अपने अंदर डेवलप कर लेते हैं कि हमारा पेट भर गया, मगर क्या वाकई वो हेल्दी फूड है, क्या इसके ज़रिए से वो वाकई अपनी हंगर को सेटिस्फाई कर रहे हैं। हंगर तो इंडिकेशन था कि यू नीड समथिंग इनसाइड, आपको न्यूट्रिशन की ज़रूरत है, मगर आपने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ उस इंडिकेशन को किसी तरीके से खामोश करने के लिए एक परवर्टेड अप्रोच को इख्तियार किया। एक इंसान है, उसको प्यास लगती है, प्यास तो एक इंडिकेशन है कि अंदर कुछ कमी है, मगर उस प्यास को बुझाने के लिए कोई जाए और गटर का पानी पी ले तो फॉर द टाइम बीइंग उस इंस्टेंट के लिए, उस लम्हे के लिए, इन दैट मोमेंट उसको एहसास होगा कि हाँ गोया मैंने पानी पी लिया, अंदर जो मेरी रिक्वायरमेंट थी वो सेटिस्फाई हो गई। मगर वाकई ये जेन्युइन अप्रोच है, क्या ये हेल्दी अप्रोच है? जिस तरीके से इंसान अपनी इंस्टिंक्टिव नेचुरल फितरी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए परवर्टेड अप्रोच अगर इख्तियार करे तो कुछ देर के लिए वो इंडिकेशन ख़त्म हो जाता है, वो इंडिकेटर गायब हो जाता है, मगर वो सेटिस्फेक्शन उसको हासिल नहीं होती। बिल्कुल यही मामला दीन और रिलीजन का भी है। अगर रिलीजन के नाम पर कोई चीज़ आप लेकर आ गए तो ये बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे भूख मिटाने के लिए मट्टी खाना शुरू कर दीजिए। आप कर लेंगे काम कुछ देर के लिए, अंदर वो जो इंडिकेटर था कि हमें खुदा की तरफ झुकना चाहिए वो खामोश हो जाएगा, लेकिन क्या वाकई सही मानों में इंसान को सेटिस्फेक्शन हासिल होगी? ये नफ्स नफ्स मुतमइन्ना बनेगा या ये धोखा है? वो जो कहा जाता है ना फॉल्स सेंस ऑफ वेल बीइंग, कि अगर आपने पेन किलर खा लिया तो जाहिर है वो पेन तो इंडिकेटर था कि देयर वॉज समथिंग रॉन्ग, अगर आपने वो पैरासीटामोल खा लिया और उसके ज़रिए से उसको सेटल कर दिया तो क्या असल जो इशू है वो ख़त्म हो गया? नहीं, यहाँ पर हुआ सिर्फ इतना है कि एक फॉल्स सेंस ऑफ वेल बीइंग डेवलप हो गया कि जिसके ज़रिए से अंदर एक ख्याल डाला जा रहा है कि हाँ हम सही कर रहे हैं, हालांकि उसका सेहत के साथ कोई ताल्लुक़ होता नहीं है, उसका हेल्थ के साथ कोई ताल्लुक़ होता नहीं है। मैं आपकी खिदमत में वाज़ तौर पर अर्ज़ करता हूँ बरादर ने अज़ीज़, आप कुरान मजीद खोल कर देख लीजिए। यानी मुझे शिकवा है इस बात का कि ये इतना इम्पॉर्टेंट इशू वेस्ट का बन गया, जिसको ये नज़रिया रखना है रखे, लेकिन मैं इस हवाले से शिकवा करना चाहता हूँ कि कुरान मजीद आप खोल कर देखें तो सही कि कुरान मजीद इस बारे में क्या कह रहा है। उसूली तौर पर दीन एक ऐसे कानून को दिखाता है, बताता है कि जो परवरदिगार आलम की तरफ से। मैं आपसे पूछता हूँ, ये हज़रत अल्लामा सैयद अली नक़ी साहब इसको बहुत एलोक्वेंटली एलोबरेट करते थे। उनका क्वेश्चन ये था कि एक बात बताइए, वाजे कौन है? वाजे से यहाँ पर मुराद वजाहत नहीं, वजा करने वाला। लेजिस्लेशन का हक किसके पास है? जब आप दुनियावी मामलात के अंदर भी लेजिस्लेशन की बात करते हैं, आइन पाकिस्तान का है, अमेंडमेंट कौन करेगा? इंडिया की असेंबली। कनाडा के अंदर एक कानून है, कैनेडियन पार्लियामेंट ने उसको अप्रूव किया है, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बनाया है, और उसके अंदर आप अमेंड करना चाहते हैं, हु इज गोइंग टू डू दिस? वो करेगा कौन? कनाडा का कानून, कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन, कनाडा के अंदर कोई तरमीम आप करना चाहते हैं तो आप मुझे बताइए कौन किस काम को अंजाम देगा? अमेरिकन पार्लियामेंट। यूके का अगर कोई कानून है उसको कौन तब्दील करेगा? अगर तब्दील करना जरूरी हो جو واضح قانون ہوتا ہے وہی ترمیم کا حق بھی رکھتا ہے. اگر میں یہاں پر آ کر کہوں جبکہ میں کینیڈین سٹیزن بھی نہیں ہوں اور میں یہ کہوں کہ صاحب یہ والا قانون جو ہے نا اس کو یوں کر دیجئے اور اس کو یوں کر دیجئے, فار ایگزامپل ہم پاکستان کے اندر جس چیز کے عادی ہیں اس انداز سے ڈرائیو کے عادی نہیں ہیں جس طریقے سے آپ لوگ ڈرائیو کرتے ہیں. رائٹ اور لیفٹ کا فرق تو آ جاتا ہے, آپ جانتے ہیں اس بات کو. اب میں اگر کہوں کہ بھائی میں تو اس میں زیادہ کمفرٹیبل ہوں اور یہ تو ایک ایسا ملک ہے کہ جہاں پر فریڈم بھی ہے تو مجھے اجازت دیجئے نا, میں اپنے اسٹائل سے گاڑی چلانا چاہتا ہوں, آپ سب مجھے کہیں گے مولانا پلیز تھوڑا سا آپ خیال کریں, آپ تو یہاں پر بہت بڑا کرائسس کریٹ کر دیں گے. آپ میں سے کوئی بھی میرے ہوسٹ محسن کھیم جی صاحب بہت مہربان ہوسٹ ہیں, مگر اگر اس اسٹائل سے میں گاڑی چلانا چاہوں تو یہ بھی اپنی گاڑی مجھے نہیں دیں گے. میں کہوں ان دا نیم آف فریڈم, ایٹ لیسٹ آزادی کے نام پر اس بات کا تو مجھے حق دیجیے. تو آپ بھی کہیں گے کہ یہاں کا جو قانون ہے اس کو تو آپ فالو کیجیے. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے, پھر میں یہاں پر آ جاتا ہوں, یہاں کی نیشنلٹی حاصل کر لیتا ہوں, پھر اس بات کا مجھے حق مل جائے گا؟ کہا نہیں, پھر بھی آپ کو حق نہیں ملے گا. اس کا ایک فورم ہے, اس فورم کے اوپر آپ اس کو لے جائیے, کنوینس کیجیے, میجورٹی ووٹ ہو تو پھر اس ڈسپلن کے مطابق اس تبدیلی کا حق آپ کو ملے گا. لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی بھی منہ اٹھا کر کہے کہ میرا یوں دل چاہتا ہے تو یوں کر دو, اور دوسرا کہے کہ میرا یوں دل چاہتا ہے تو یوں کر دو. آپ نے ہر چیز کے لیے ایک ڈسپلن قائم کیا, ایک فورم, اس فورم کے اندر یہ پروسیس ہوگا, یہ لیجسلیشن ہوگا, یہ سسٹم ہوگا, یہ ایس او پیز ہوں گے, یہ کوڈ آف کنڈکٹ ہوگا, یہ ڈسپلن ہوگا, اس کو فالو کیا جائے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی کسی ملک کا شہری بھی ہو تو صرف شہری ہونے کی بنیاد پر اس کو یہ حق نہیں دیا جاتا ہے کہ وہ منہ اٹھا کر کھڑا ہو جائے اور کہے کہ آج سے اس قانون کو میں تو یوں مانوں گا. عجیب بات ہے, کینیڈا کے اندر کینیڈین پارلیمنٹ اپنے طریقے کے مطابق قانون بنائے اور قانون میں ترمیم کرے, پاکستان کے اندر پاکستان کی اسمبلی, پاکستان کی پارلیمنٹ اپنے طریقے کے مطابق قانون بنائے اور جب چاہے تو ترمیم کرے, انڈیا کے اندر انڈیا کی پارلیمنٹ اپنے طریقے کے مطابق قانون بنائے اور جب مناسب سمجھے تو ترمیم کرے. یہ سارے حق دنیا دار خطا کار جو ایرر فری نہیں ہیں ان تمام افراد کو آپ دینے کے لیے تیار ہیں, مگر وہی حق آپ پروردگار کو دینے کے لیے تیار نہیں. کیا تماشا ہے یہاں پر. آپ یاد رکھیے گا برادران عزیز, قانون میں تبدیلی دو وجوہات کی بنا پر ہوتی ہے, یا انسان اس بات کو ریئلائز کرے کہ جو پچھلا قانون تھا اس قانون کے اندر کوئی سکم کوئی فلو باقی رہ گیا, وہ ایرر فری نہیں ہے, اور لیٹر فیز کے اندر آپ ریئلائز کرتے ہیں کہ صاحب وہ جو قانون بنایا تھا اس کے اندر خطا تھی, اس کے اندر غلطی تھی, اس کے اندر مسٹیک تھی, اس کے اندر ایرر تھا. لہٰذا آپ لیٹر فیز کے اندر کہتے ہیں کہ ناؤ وی آر کریکٹنگ آر سیلز, کہ جو پہلے ہو گیا وہ غلط تھا اور ہم اس کو کریکٹ کر رہے ہیں. اور دوسرا کیا ریزن ہوتا ہے, آپ کہتے ہیں کہ وہ قانون جو ہم نے بنایا تھا وہ ٹھیک ہے اس وقت کے لیے صحیح تھا, مگر اب اس موقع پر یہ فٹنگ نہیں ہے, اس کو تبدیلی کی ضرورت ہے, لہٰذا ہم اس کو تبدیل کر دیتے ہیں. یہ ہوتا ہے. پروردگار عالم کے کیس میں آپ کیا پاسبلٹی دیتے ہیں, کیا پروبیبلٹی دیتے ہیں؟ پروردگار عالم کیا پہلا جو قانون بنایا تھا وہ غلط تھا؟ نہ, قطعاً غلط نہیں تھا. کیا اس کے اندر خطا کا امکان تھا؟ خطا کا امکان نہیں تھا. تو پھر پروردگار عالم کیا قانون کو تبدیل کرے گا؟ جواب جی ہاں, پروردگار عالم نے بھی قانون تبدیل کیا ہے. شریعت اسی لیے منسوخ ہوئی ہے, مگر آپ غور کیجئے قرآن مجید اس بارے میں کیا کہتا ہے, ما ننسخ من آیت او ننسها نأت بخیر منها او مثلها, سورہ بقرہ کے اندر. جب ہم کسی آیت کو منسوخ کرتے ہیں, اس کو محو کرتے ہیں, تو یاد رکھنا نأت بخیر منها, یا ہم اس سے بہتر لے کر آتے ہیں یا اس جیسی ہی کوئی دوسری چیز لے کر آتے ہیں. مگر کون لے کر آتا ہے؟ ہم لے کر آتے ہیں, ہم لے کر آتے ہیں. اگر موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو منسوخ ہم نے کیا ہے تو دوسری شریعت ہم لے کر آئیں گے, یہ کام ہم کریں گے. کیا کسی ایرر کی وجہ سے؟ ناٹ پاسبل ان دا کیس آف آل مائٹی, خدا کے کیس میں یہ پاسبل نہیں ہے. تو پھر کس لیے؟ وہی کہ جب ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ انسانیت اس مرحلے پر پہنچ گئی ہے کہ جہاں پر اس کو ایک نئی شریعت کی ضرورت ہے, یہ کام ہم کریں گے. اور پھر اس کے بعد ود ان دس لاسٹ شریعہ, پیغمبر اکرم کی شریعت کی میں بات کر رہا ہوں, ختمی مرتبہ احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, پیغمبر اکرم کی اس آخری شریعت کہ جس کو پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ اب یہ ہماری دانش میں بھی آخری شریعت ہے, ہم سے زیادہ تو کوئی جاننے والا نہیں ہے, ہم بتاتے ہیں. ود ان دیٹ شریعہ بعض قوانین ہیں کہ جن کو پروردگار عالم نے تبدیل کیا. آپ جانتے ہیں بیت المقدس مثال اس کی ہیں. بیت المقدس پہلے وہ قبلہ تھا, بعد میں خانہ کعبہ کو قبلہ قرار دیا گیا, پروردگار عالم نے اس کے اوپر کامنٹ بھی کیا ہے. دوسرا پارا شروع یہیں سے ہوتا ہے, سیقول السفهاء ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. ان قریب بے وقوف کہیں گے, اسٹوپڈ کہیں گے. سفہا سفی کی جمع ہے, اسٹوپڈ احمق کہیں گے. ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها, کیا وجہ ہوئی, کیا سبب ہوا کہ یہ جس قبلے کی طرف پہلے رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے اس سے انہوں نے اپنا رخ موڑ لیا اور دوسرے قبلے کی طرف چلے گئے. پروردگار فرماتا ہے اس کا مطلب یہ کہ یہ لوگ احمق ہیں. کس کے کہنے پر بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے تھے؟ خدا کے کہنے پر. اب کس کے کہنے پر خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہو؟ خدا کے کہنے پر. جب معیار خدا ہے تو پھر بیت المقدس اور خانہ کعبہ ارریلیونٹ ہو جاتے ہیں. وہ کہے کہ اس طرف رک کر کے نماز پڑھو تو اس طرف رک کر کے نماز پڑھو, وہ کہے کہ اس طرف رک کر کے نماز پڑھو تو اس طرف رک کر کے نماز پڑھو. یہ تو اطاعت کی خو ہے کہ جو پروردگار عالم نے مانگی تھی کہ ونس یو ہیو ایمبریس اسلام, ونس یو ہیو ایکسیپٹڈ اسلام ایز اے ریلیجن فرام آل مائٹی اللہ, تو پھر تو اس کے بعد فالو کرو. میں پھر واپس آپ کو یاد دلا رہا ہوں کہ جب تک آپ کینیڈین سٹیزن نہیں بنتے دنیا کے قوانین کے اندر جو لا آف لینڈ ہے وہ آپ کے اوپر اپلائی نہیں ہوگا. لیکن ایک دفعہ جب آپ یہاں کے سٹیزن شپ لے لیتے ہیں تو ہر وہ قانون کے جو اسلام کے ساتھ متصادم نہیں ہے آپ اس کو فالو کریں گے. وہ اسی وجہ سے آپ فالو کریں گے کہ آپ یہاں کے سٹیزن ہیں, وہ دین سے متصادم نہیں ہیں, دین سے کانفلکٹ میں نہیں ہیں, تو پھر اس کے بعد اس کو فالو کرنے میں کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن آپ غور فرمائیے برادران عزیز, یہی معاملہ دین کے اندر. میں نے ابھی ایک مثال آپ کے سامنے پیش کی, آپ اس کو پھیلاتے چلے جائیے معاملہ اور پھیلتا چلا جائے گا. کتنی ایسی مثالیں میں آپ کے سامنے عرض کر سکتا ہوں. آیا نجوہ قرآن مجید کے اندر ہے, اس میں جو حکم دیا گیا اس کو منسوخ کیا گیا. پہلے فیز کے اندر نمازیں دو رکعت ہوا کرتی تھیں, ٹو یونٹس اونلی. لیٹر فیز کے اندر مغرب کی تین ہو گئیں, عشاء کی چار ہو گئے. اس میں بھی مجھے یاد آیا, اب تھوڑا سا لائٹر نوٹ کے اوپر بھی سن لیجئے. یہ ہمارے جو کراچی کے دوست ہیں وہ تو اچھی طریقے سے واقف ہیں. کھارا در کراچی کا ایک علاقہ محلہ, میرا بچپن چائلڈ ہوڈ سب وہیں پر گزرا اور وہ مجھے علاقہ بہت عزیز ہے, بہت زیادہ, اس لیے کہ وہاں کا جو ماحول اور انوائرمنٹ تھا اس کو میں نے واقعاً اپنے چائلڈ ہوڈ کے اندر بہت انجوائے کیا. غربت کے باوجود ایک بہت علمی فضا وہاں پر تھی, اکیڈمک ایک انوائرمنٹ تھا. میرے استاد حضرت علامہ طالب جوہری صاحب, جن کے بارے میں میں نے عرض بھی کیا کہ بیمار بھی ہیں اور آپ سب ان سے واقف ہیں, انہوں نے بھی اپنا بہت وقت کھارا در میں گزارا. اچھا یہ نماز کی رکعتوں کے حوالے سے یاد آ گیا تو عرض کر رہا ہوں. کیس کیا بنا, یہ ان کا ابتدائی زمانہ تھا, وہ ممبر پر آ چکے تھے اور ان کے ایک بہت محسن, جن کو وہ خود بھی اپنا محسن کہتے ہیں, مرحوم سلیمان رحمانی صاحب, وہ ان کے مینٹور تھے. ایک مرتبہ نشست میں وہ کہہ رہے تھے کہ اگر میرا سگا بڑا بھائی ہو تو سلیمان رحمانی جیسا ہوتا. اچھا آپ بیمار ہو گئے, علامہ طالب جوہری صاحب آپ جانتے ہیں کہ ان کا لیول انٹلیکچولی کتنے ساؤنڈ تھے, حاضر جواب, ابھی بھی ماشاءاللہ ہیں, اللہ ان کو سلامت رکھے, ان کا سایہ سلامت رکھے. تو بیمار ہو گئے. اچھا بیمار ہو گئے تو ان کو سلیمان رحمانی صاحب لے کر گئے معصومین ہسپتال, معصومین ہاسپٹل, یہ حبیب گروپ کے انڈر میں چلا کرتا تھا, ابھی بھی چلتا ہے, اس زمانے میں بھی چلتا تھا. کمیونٹی نے واقعاً اس سے بڑا بینیفٹ اٹھایا, نو ڈاؤٹ اباؤٹ ایٹ. تو وہاں پر معصومین اسپتال کے اندر جو سب سے بڑے ڈاکٹر ہوا کرتے تھے, جو وہاں کے افیئرس کو بھی لک آؤٹر کرتے تھے, ان کا میں نام نہیں لے رہا, تو مرحوم سلیمان رحمانی ان کے پاس علامہ طالب جوہری صاحب کو لے کر گئے کہ آئیے علامہ میں آپ کو لے جاتا ہوں تاکہ وہ ڈاکٹر جو ہے وہ آپ کا علاج کرے, آپ کو دبا دے. لے کر گئے ان کو, سنیے گا. تو علامہ صاحب سلیمان رحمانی صاحب ہسپتال میں داخل ہوئے اور ڈاکٹر صاحب جو تھے ان کے کمرے میں داخل ہو گئے, اور سلیمان رحمانی صاحب کہتے ہیں علامہ دس مین از ایتھیسٹ, ہی ڈز ناٹ بلیو ان گاڈ. یہ ڈاکٹر ہے نا آپ, سلیمان رحمانی صاحب جو افراد جانتے ہیں کہ میں کن کی بات کر رہا ہوں کہ وہ اسی انداز سے گفتگو کیا کرتے تھے, ہی از ایتھیسٹ, ہی ڈز ناٹ بلیو ان گاڈ, یہ خدا کو نہیں مانتا ہے. آج علامہ طالب جو ہے صاحب بیچارے اس وقت بیمار تھے, سن رہے ہیں ان کی اور ان کی گفتگو, तो वो डॉक्टर कहने लगे, नहीं 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 अल्लामा साहब ही इज़ रॉन्ग, ये गलत बोल रहा है, ऐसा नहीं है, एथियस तो नहीं हूँ मैं, खुदा को तो मानता हूँ, ऐसी बात नहीं है, पर बात इतनी है, ये मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि ये क्या तमाशा है। फजर की 2 रकत पढ़ो, फिर जोहर की 4 पढ़ो, फिर असर की 4 पढ़ो, फिर मगरिब की 3 पढ़ो, फिर ईशा की 4 पढ़ो, ये क्या है? सुबह 2 पढ़ो, फिर दोपहर को 4 पढ़ो, फिर 4 पढ़ो, फिर रात शुरू हो तो मगरिब की 3 पढ़ो, फिर ईशा की 4। खुदा को अगर 17 रकत चाहिए तो बोल दे कि दिन में किसी टाइम पे भी 17 रकत पढ़ लो, 17 यूनिट्स इन ऑल। अभी बार 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 कभी ये कभी ये समझ में नहीं आता। तो अल्लामा तालिब जोहरी साहब फरमाते हैं कि अच्छा अभी तो आप मेरा मुआयना करें, अभी तो मैं बीमार हूँ, इलाज के लिए आया हूँ, तो आप मेरा मुआयना करें। वो शख्स वहाँ पर मौजूद था कि जिसने ये सब कुछ मुझे रिपोर्ट किया, वो कहने लगे हम लोग हैरान हो गए जब अल्लामा साहब ने ये कहा कि अभी तो मैं बीमार हूँ मेरा मुआयना करें, तो हम लोग हैरान हो गए कि अल्लामा तालिब जोहरी साहब उनके स्टैचर का आदमी जवाब नहीं दे रहा है। उसने एक ऐतराज़ किया है एंड ही इज़ नॉट रिस्पॉन्डिंग, जवाब नहीं दे रहे हैं। उन्होंने कहा भाई मेरा अभी तो आप मुआयना करें। हाँ छोड़ें छोड़ें लामा साहब आइए आइए। स्टेथोस्कोप निकाला, कान से लगाया, हार्ट बीट और ये और वो और थर्मामीटर, और उसके बाद चेक किया नब्ज़ वगैरह, और उसके बाद उन्होंने कहा कि अल्लामा ये मैं आपको दवाएं लिख के दे रहा हूँ। देखिए हर चीज़ हर वक्त कहने की नहीं होती, यू हैव टू वेट फॉर द राइट टाइम। फल जो है उसको आप वक्त से पहले तोड़ लेंगे तो कच्चा होगा, वक्त पर नहीं तोड़ेंगे और ज़्यादा लगा रहने देंगे तो शायद फिर वो ख़राब हो जाए। सही वक्त पर उसको तोड़ना ये भी आर्ट है। तो आप अल्लामा साहब को कह रहे हैं कि अल्लामा साहब ज़रा देखिए ये भी है ना आपका ये मसला, मैं समझ गया आपको क्या बीमारी है, ये मैं आपको दवाएं लिख के दे रहा हूँ, आप एक काम कीजिएगा ये दवा अभी आप शुरू कर दें, सुबह को 2 गोली, फिर उसके बाद दोपहर के खाने के बाद ये गोलियाँ खा लीजिएगा, फिर उसके बाद मगरिब रात का जब टाइम आएगा ना खाना आएगा तो उसके बाद फिर आप ये खाना गोली खा लीजिएगा। तो अल्लामा साहब ने वो नुस्खा समझा और फिर उसके बाद कहने लगे कि ये सारी गोलियां एक साथ खा लूं चलेगा, ये सारी गोलियां एक साथ खा लूं चलेगा। तो कहा नहीं 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 अल्लामा साहब इस तरीके से नहीं चलेगा, ये जो मॉर्निंग की है वो ब्रेकफास्ट के बाद लीजिएगा, ये लंच के बाद लीजिएगा और ये डिनर के बाद लीजिएगा। अल्लामा साहब फिर कहते हैं कि एक साथ ले लूं तो मसला क्या है। कहा कि नहीं देखें बॉडी के अंदर अकॉर्डिंगली जितनी ज़रूरत है उसके हिसाब से मैंने आपको डोज़ दिया है, ये मॉर्निंग का डोज़ है, ये दोपहर का डोज़ है, ये रात का डोज़ है। अब अल्लामा साहब ने कहा कि जिस तरीके से जिस्म के बारे में तुमको पता है कि कब किस गोली को खाना चाहिए, उसी तरीके से रूह के डोज़ के बारे में परवरदिगार को पता है, वो बताएगा कि तुम्हें कब कितनी नमाज की और कितनी रकतों की मैंडेटरी ज़रूरत है, कि ये 2 रकत नमाज है, परवरदिगार ने उतना ही मांगा है कि जो वाजिब है उसके अलावा मुस्तहब तो तुम जितना करना चाहो करो। मगर आप गौर फरमाइए बरादरान अज़ीज़, मसला सारा ये है कि हम सेहत के मामले में जितना डॉक्टर को इख्तियार देते हैं अपनी रूह के मामले में उतना इख्तियार भी खुदा को देने के लिए तैयार नहीं होते, वरना एतराज़ की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रहती। आप कुरान मजीद को उठा कर देखें और आयतें आपके सामने आ जाएंगी। परवरदिगार आलम फरमाता है खुद पैगम्बर अकरम से जालना का अला शरीयत मिन अल अम्र फत्तबिहा, मैंने कहा जिसने कानून बनाया है उसको तरमीम का हक है। ये कानून पैगंबर ने बनाया है, ये कानून पैगंबर ने भी नहीं बनाया, पैगंबर अकरम शरीयत बनाते नहीं हैं, ये याद रखिएगा, ये फॉल्टी कॉन्सेप्ट है अगर किसी के जहन में। परवरदिगार फरमाता है सूरह जासिया के अंदर जालना का अला शरीयत मिन अल अम्र फत तबे हा, ए हबीब ये शरीयत का जो मामला है हमने इस शरीयत को करार दिया है, हमने, आप इस फोर्स को महसूस करें। परवरदिगार आलम कुरान मजीद के अंदर अपना तारुफ करवाता है इन्नी अनल्लाह, मैं अल्लाह हूं। यहां पर जब रॉयल प्लूरल आता है उस फोर्स को समझाने के लिए होता है कि जरा गौर करना कि यह किसने काम किया है। जब कुरान मजीद की हिफाजत का हवाला आया है तो क्या कहा, इन्ना नहनो नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। ज़रा आप इस फोर्स को महसूस करें, इन्ना यकीनन हम, नहनो हम ही, नज़्ज़लना हम ही इसके नाजिल करने वाले हैं। ये 3 मरतबा हम इस फोर्स के साथ कि परवरदिगार आलम मुतवज्जे करना चाहता है कि ज़रा तवज्जो करो कि कौन है इसका नाजिल करने वाला। इन्ना यकीनन हम, नहनो हम, नज़्ज़लना हम ही इसके नाजिल करने वाले हैं। یہ فورس یہاں پر کیسے آ رہا ہے؟ اس تکرار کی وجہ سے. وَإِنَّا اور ہم لہو اس کے لحافظون حفاظت کرنے والے ہیں. نازل کرنے والے بھی ہم ہیں, حفاظت کرنے والے بھی ہم ہیں. وہ سورہ جاسیہ کی آیت پھر توجہ کیجئے, جعلنا کا, جعلنا ہم نے قرار دیا ہے اے حبیب آپ کو, علی شریعت من الامر, اس شریعت کے اوپر ہم نے آپ کو قرار دیا ہے, فتبعہا, آپ کی ذمہ داری بھی یہ ہے کہ آپ اس کی اتباع کریں, آپ بھی اس کو فالو کرنے والے ہیں. آپ غور فرمائیے, وہ قانون کے جس کو بنانے کا حق نبی کو نہیں ہے, عام بندوں کو کہاں سے دیا جا سکتا ہے؟ اس میں ترمیم کا حق کسی عام خاطی بندے کو کہاں سے دیا جا سکتا ہے؟ آپ پھر دیکھیے سورہ یونس, پروردگار عالم آیت نمبر 15 ارشاد فرماتا ہے, اذا تتلا علیہم آیاتنا بیناتن, کہ جب ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں, واضح آیتیں جب ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں, تو وہ کہتے ہیں لا یرجون لقاءنا, کہ جن کو ہم سے ملاقات کی کوئی امید نہیں ہے. اگر خوف خدا ہوتا, اگر قیامت میں ملاقات پروردگار کا احساس ہوتا, دے وڈ ناٹ ہیو سیڈ دس, وہ ایسا نہ کہتے. کیا وہ کہتے ہیں؟ ائتے بقرآن غیر حاضہ او بدل ہوں, اے محمد ایک کام کرو, یہ قرآن مزہ نہیں آ رہا, اس کو بدل دو, دوسرا قرآن لے آؤ, یا اس کو چینج کر دو. ان کے سامنے کوئی ریسٹورنٹ کے اندر ڈش لائی گئی ہے کہ یہ ڈش پسند نہیں آ رہی ہے تو دوسری ڈش لے کر آ جائیے. پروردگار عالم نے بہت سخت الفاظ استعمال کیے ہیں کہ جب ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں بینات, تو یہ کہتے ہیں, کون کہتے ہیں؟ لا یرجون لقاءنا, کہ جن کو ہم سے ملاقات کی کوئی امید نہیں ہے. ائتے بقرآن غیر حاضہ, کہ محمد ذرا اس قرآن کے علاوہ کوئی دوسرا قرآن لے آؤ, او بدل ہوں, اور یا پھر اتنا کرو کہ اسی کے اندر اکارڈنگ ٹو آر ایز آر کمفرٹ امینڈ کر دو. ائتے بقرآن غیر حاضہ او بدل ہوں, یہ قرآن ہے. اے حبیب ان سے کہہ دیجئے, ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی, اے حبیب ان سے کہیے تم مجھ سے تو ایسے کہہ رہے ہو کہ میں دوسرا قرآن لے آؤں یا اس کو تبدیل کر دوں کہ جیسے اس بات کا اختیار میرے پاس ہے. اب تک جو میں نے بیان کیا ہے کیا اپنے پاس سے بیان کیا ہے؟ نہ اب تک میں نے اپنے پاس سے بیان کیا ہے, نہ آگے میں اپنی طرف سے کچھ بیان کر سکتا ہوں, یہ میرا اختیار ہی نہیں ہے. ان اتبعو الا ما یوحا الیا, پلیز بی ویری کلیئر آن دس پوائنٹ, میں تو اس کی اتباع کر رہا ہوں جو وحی کی صورت میں مجھ پر نازل ہو رہا ہے. آپ نوٹ کیجئے کہ پروردگار عالم یہاں پر ان کافروں کے اعتراض کو بھی بیان کر رہا ہے, ان کی ڈیمانڈ کو بھی بیان کر رہا ہے, یا تو یہ پورا قرآن چینج کرو یا قرآن کا کوئی حصہ اس کو تبدیل کرو. اور پیغمبر اکرم کو کہا جا رہا ہے ان سے کہہ دیجئے, ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی آف مائی اون, آئی ہیو نو رائٹ ٹو ڈو دس. تم کیا سمجھ کیا رہے ہو؟ تم نے رسول کو خائن سمجھا ہے, ڈس آنیسٹ سمجھا ہے, وہ رسول کے جس کی صداقت اور امانت کا کلمہ کفار بھی پڑھ رہے تھے, اس رسول کے بارے میں تمہارا یہ خیال ہے کہ رسول اپنی طرف سے یہ کر سکتا؟ ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی ان اتبعو الا ما یوحا الی, میں تو بس اس کی اتباع کر رہا ہوں. آئی ایم فالوئنگ واٹ ہیز بین ریویلڈ, جو مجھ پر ریویل کیا جا رہا ہے. آپ نے غور فرمایا برادران عزیز, ایک ہے عمل پیغمبر اور ایک ہے قول پیغمبر. عمل پیغمبر کے بارے میں بھی پروردگار کہتا ہے, اے حبیب ان سے کہہ دیجئے میں اس کو فالو کر رہا ہوں کہ جو مجھ پر بصورت وحی نازل ہو رہا ہے. اور جہاں تک قول پیغمبر کا تعلق ہے, بہت مشہور آیت آپ سب کے حافظے میں موجود ہے, سورہ نجم کی, وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحا, یہ ہمارا رسول اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کرتا, یہ اپنی خواہش سے تکلم بھی نہیں کرتا, گفتگو بھی نہیں کرتا, ان هو الا وحی یوحا, بس وہی ہے کہ جو ہمارے حبیب پر نازل ہوتی ہے اور اس کے مطابق وہ گفتگو کرتا چلا جاتا ہے. آپ کیسے فراموش کر گئے؟ غدیر کے میدان میں بھی یہی سوال کیا گیا تھا, جب امیر المومنین کی ولایت کا اعلان ہوا تھا اس موقع پر بھی یہی سوال کیا گیا تھا کہ محمد یہ بتاؤ کہ یہ تم نے اپنی طرف سے بیان کیا ہے یا حکم پروردگار تھا کہ علی کی ولایت کا اعلان کرو. سألہ سائلون بعذاب واقع, سورہ معارج, کہ سوال کرنے والے نے سوال کیا عذاب کا، آپ غور فرمائیے، یہ تم نے اپنی طرف سے اعلان کیا ہے یا پروردگار نے تم سے یہ کہا تھا کہ علی کی ولایت کا اعلان کرو؟ تو پیغمبر فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی طرف سے کوئی اعلان نہیں کیا، بلغ ما انزل الیک من ربک، پہنچا دیجئے وہ کہ جو آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل ہوا، میں نے تو وہی پہنچایا ہے کہ جو بصورت وحی مجھ پر نازل ہوا ہے، جس کے بعد میں نے اپنے ہاتھوں پر بلند کیا اور میں نے کہا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، کہ جس کا میں مولا اس کے علی مولا، جس کے بعد وہ شخص یہ کہتا ہے حارث، جو اس کا نام ہے حارث بن نعمان فہری، کہ پروردگار اگر یہ تیری طرف سے ہے تو مجھ پر عذاب نازل کر، یہ بھی بڑے احمق ہیں، علی کے بغض میں اپنے اوپر عذاب کی بدعا کرنے، جس کے بعد پروردگار عالم نے وہ عذاب نازل بھی کر دیا، جس کا تذکرہ سورہ معارج کے اندر آیا، سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ لِلْقَافِرِينَ لَيْسَ لَهُ دَافِعٌ، اس عذاب کا سوال کر لیا اس نے کہ جو کافروں سے دور ہونے والا نہیں ہے۔ آپ غور فرمائیے برادران عزیز، اگر میں اس کو سمرائز کروں، بریفلی خلاصہ کروں، کیا نکلا نتیجہ؟ آیت اللہ خوئی مروم مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے، ایک مرتبہ ہمارے بہت بڑے محسن حضرت مولانا صادق حسن صاحب، وہ ممبر سے بیان کر رہے تھے، تو بچپن سے ان کے دروس میں شرکت کا شرف مجھے حاصل رہا، ایک مرتبہ وہ بیان کر رہے تھے کہ ایک سوال استفتاء آیت اللہ خوئی مروم سے انہوں نے کیا اور اس کا جواب آیا، یہ وہ زمانہ تھا جب واٹس ایپ نہیں تھا، ای میل نہیں تھا، خط کی صورت میں استفتاء کیا جاتا تھا، جواب آتا تھا، اٹ یوز ٹو ٹیک ٹائم، وقت لگتا تھا، جواب آ گیا، وہ سوال کیا تھا وہ جواب کیا تھا وہ اس وقت ارریلیونٹ ہے۔ مولانا خود کہتے ہیں کہ میں اس وقت امیچیور تھا، لہذا جو سوال کرنے والے تھے ان کو میں نے بتا تو دیا، تو انہوں نے کہا کہ نہیں مولانا اس طریقے سے نہیں، یوں کچھ کریں شاید جواب تبدیل ہو جائے، کئی دفعہ ہوتا ہے نا، اپنی مرضی کا جواب لینے کے لیے یہ ٹیکٹکس استعمال کی جاتی ہیں، تو کہا کہ جناب یوں آپ لکھیں، تو مولانا کہتے ہیں کہ اس کے اصرار پر میں نے لکھ دیا، اور آیت اللہ خوئی مروم تک وہ جب سوال پہنچا ہے تو انہوں نے اس کا جو جواب دیا ہے اس میں ایک تبصرہ بھی تھا، عام طور پر استفتاء میں تبصرہ نہیں ہوتا ہے، افتاء جب کیا جاتا ہے ڈو دس ڈونٹ ڈو دس، یہ کرو یہ نہیں کرو، جائز لا یا جوز، اس طرح کے الفاظ ہوتے ہیں ٹو دا پوائنٹ۔ مولانا خود کہتے ہیں کہ آیت اللہ خوئی مرحوم نے یہ محسوس کیا کہ جو سوال کرنے والا ہے وہ ناپختہ ہے، تو انہوں نے اس کے نیچے ایک تبصرہ لکھا اور انہوں نے کہا ہم شریعت بتا سکتے ہیں بنا نہیں سکتے، ہمارا جاب شریعت بتانے کا ہے، شریعت بنانے کا نہیں ہے، یعنی یہ جو بعض نادان دوست اس وقت کر رہے ہیں میرے لیے قابل فہم نہیں ہے، وہ جہالت کی وجہ سے کر رہے ہیں یا دین سے دشمنی کی وجہ سے یہ کر رہے ہیں، جو پلورلزم کے نام پر، جو دین اسلام کے اندر ترمیم و تغیر اور تبدل کی بات ہو رہی ہے، میں واضح نہیں ہو پا رہا، یہ جہالت کی وجہ سے ہو رہا ہے کہ ان کو ڈیفیکلٹ لگ رہا ہے کہ اتنا اصول فقہ کیسے پڑھیں، اتنا فقہ کیسے پڑھیں، یا ان کے اندر اطاعت کی خوں نہیں ہے، یا وہ چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا ویسٹرنائز ورژن آف اسلام کریٹ کیا جائے کہ جس کے نتیجے میں ان کو ایک مجدد کا لقب مل جائے، اس طرح کی کوئی چیز ہو رہی ہے، واٹ از دس؟ لیکن میں آپ سے واضح طور پر عرض کرتا ہوں برادران عزیز، جب پروردگار عالم کی طرف سے آیت یہ نازل ہو گئی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اس کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار عالم کی نظر میں اب مزید نہ شریعت کی گنجائش ہے نہ ودن شریعت کسی چیز کے منسوخ ہونے کی گنجائش ہے، وہ سارے فیزز گزر چکے۔ علامہ ذیشان حیدر جوادی اللہ مقامہ نے اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے ایک مثال دی، انہوں نے کہا کہ جس طریقے سے بچہ ہوتا ہے اس کا آپ ایک لباس لیتے ہیں، ایک تو وہی ہے ایرر ہو گیا، سائز کچھ اور تھا آپ نے لباس ہی غلط لے لیا، تو آپ فوراً جائیں گے کریکشن کے لیے کہ صاحب یہ غلط لباس آ گیا، اس کے سائز کے مطابق نہیں، اور آپ دوسرا لے کر آ جائیں گے، یہ ہے کریکشن۔ ایک یہ ایک لباس آپ نے ٹھیک لیا، بچے کو پہنایا، ٹائم وڈ کم کہ بچہ بڑا ہو جائے گا، اب ہم کہیں کہ صاحب آپ کو لباس نیا کیوں لینا ہے، کیا اس لباس کے اندر کوئی خرابی ہے؟ تو آپ کہیں گے جی نہیں، لباس میں کوئی خرابی نہیں، لباس ٹھیک ہے، مگر مسئلہ صرف اتنا ہے کہ بچہ بڑا ہو گیا، لباس میں خرابی نہیں ہے، بچہ بڑا ہو گیا، لہذا اب اس کو فٹ نہیں آ رہا، وی نیڈ اندر ڈریس۔ آپ گئے اور لے کر آ گئے۔ پھر کچھ دن گزرے، 2 مہینے 3 مہینے 4 مہینے، اس کے بعد پھر ایک مرتبہ، لباس میں کوئی خرابی نہیں مگر بچہ پھر بڑا ہو گیا۔ جب تک وہ بڑھ رہا ہے تب تک آپ کو نئے لباس کی ضرورت پڑتی رہے گی۔ پھر کیا ہوتا ہے، ایک وقت آتا ہے کہ جب بچے کا قد اسٹیبل ہو جاتا ہے، اور اب اس بچے کے لیے، اب وہ تو بچہ ہی نہیں رہا، اب تو وہ ٹھیک ٹھاک گرون اپ بڑا ہو چکا ہے، اب اس کا قد نہیں بڑھ رہا، اب اس کے سائز میں فرق نہیں آ رہا، وہ اپنے آپ کو مینٹین بھی کرتا ہے، ہیلتھ بھی صحیح ہے اس کی، جم بھی جاتا ہے، موٹا بھی نہیں ہو رہا، تو اب کیا ہوگا؟ اب ہوگا یہ کہ یہ ایک لباس جو آپ نے لیا ہے، وہ لباس اس کو مدتوں چلے گا۔ اگر آپ کا ٹیسٹ تبدیل ہو جائے الگ بات، ورنہ یہ لباس مدتوں چلے گا۔ آپ کہیں کہ بہرحال لباس کتنا چلے گا، بالکل صحیح بات ہے، یہ اس کی ڈیوریبلٹی کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ ہم نے ایسا لباس نہیں دیکھا کہ جو 50 سال تک چل سکے، اس نے بہرحال ڈیپریشیٹ ہو جانا ہے، اس نے بہرحال گھس جانا ہے، اس نے بہرحال ختم ہو جانا ہے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ کہ جب لباس آپ بناتے ہیں۔ مگر انسانیت کے لیے جو شریعت کا لباس پروردگار نے بنایا ہے، اس کے بارے میں خدا کو یہ حق دیں کہ وہ اس کی ویلیڈیٹی کو ڈیسائیڈ کرے، وہ بتائے کہ اس نے کب ایکسپائر ہونا ہے۔ شریعت موسیٰ کے بارے میں پروردگار نے کہا کہ جتنے عرصے کے لیے ہم نے بنایا تھا وہ مدت پوری ہو گئی، وہ ٹائم پورا ہو گیا، انسانیت کا قد بڑھ گیا، اس لباس کو اب تبدیل ہونے کی ضرورت ہے۔ اب دوسری شریعت آئے گی، انسانیت کا، شریعت کا دوسرا لباس آئے گا، مگر یہ حق ہمیں دو، ہم تمہیں بتائیں گے۔ اس شریعت کے اندر جو اب ہم نے تمہارے لیے نازل کی ہے، انسانیت کا قد اس منزل پر آ چکا ہے کہ قیامت تک اب اس قد میں اضافہ نہیں ہونا ہے، اس کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ اس شریعت کے قانون کے ذریعے سے پوری ہو سکتی ہے۔ اب بس جس چیز کی ضرورت ہے وہ ایک ہے، مارک مائی ورڈز، اب صرف ایک ہے، میں اسلام کے نقطۂ نظر سے بات کر رہا ہوں، اب صرف ایک چیز کی ضرورت ہے، اور وہ کیا؟ کہ وہ لباس جو سائز کے اعتبار سے بالکل ٹھیک ہے، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے، وہ فٹ بھی پورا آئے گا، وہ ختم بھی نہیں ہوگا، بس میلا ہو سکتا ہے، میلا ہو سکتا ہے، اس کے اوپر گرد و غبار آ سکتا ہے، اس کے اوپر کیچڑ لگ سکتا ہے، بس اس گرد و غبار کے لیے تم کیا کرتے ہو؟ اس میل کو نکالنے کے لیے تم کیا کرتے ہو؟ اس کو نکالنے کے لیے تم اس کو واش کرتے ہو۔ بس اسی واشنگ کے لیے ہم نے جس نظام کو رکھا ہے، اس نظام کا نام ہے نظام امامت۔ ہر زمانے کا امام اس بات کا ذمہ دار ہے کہ اگر لباس شریعت کے اوپر، دین کے لباس کے اوپر کوئی گرد و غبار آ جائے، کوئی میل آ جائے، کوئی کیچڑ آ جائے، کوئی اس کے چہرے کو مسخ کرنا چاہے، تو وہ آگے بڑھے، اس کو پتا ہے کہ کس طریقے سے اس کو واش کر کے پھر سے اجلا بنا دینا ہے۔ یقین جانیے، علی سے لے کر حسن عسکری تک ہر امام نے اس کام کو انجام دیا۔ امام مہدی غیبت میں نہ جاتے، اگر وہ اتنا پروسیس نہ سمجھا چکے ہوتے اب تک 11 امام، کہ جس کے بعد وہ افراد جو واقعاً قابل ہیں، سمجھدار ہیں، کہ جن کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ اس مینول کو دیکھ کر اب ان کو دھونے کا فن آ چکا ہے، اسی پروسیس کو سمجھانے کے لیے 6 امام نے زحمت کی، 5 امام نے زحمت کی، اور اب 11 امام کے بعد حضرت حجت، جب مشیت پروردگار تھی کہ غیبت میں جائیں، اس وقت تک وہ مینول اتنا واضح طور پر دیا جا چکا تھا کہ محنت کرنے والے، کام چور نہیں، محنت کرنے والے مجتہدین مراجع یہ کون ہیں؟ کہ جو اس غیبت کے زمانے میں حضرت حجت کی نیابت میں واشنگ کے کام کو انجام دیتے ہیں، آئننگ کے کام کو انجام دیتے ہیں۔ بتانا ہمارا کام ہے، بنانا ہمارا کام نہیں ہے۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ یہ اسلام کے نقطۂ نظر سے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی بنانا چاہتا ہے وہ اپنا دین بنائے، اس کو مبارک۔ اگر اس سے ہٹ کر کوئی اپنا فرقہ بنانا چاہتا ہے وہ بنائے، he would have to face the repercussions, my dear, be very clear on this point۔ یہ امانت مصطفیٰ ہے جس کو شریعت مصطفیٰ کہا جاتا ہے، اس کے اندر ان تمام تر گھپلوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ کوئی بھی احمق اٹھے اور اس کے بعد پلورلزم کا نعرہ لگائے اور پھر اس نام پر وہ تبدیلیاں کرنا شروع کر دیں۔ میں نے اس عشرے کے اندر بھی بارہا کہا، اور میں پھر اس آخری کنکلوڈنگ تقریر کے اندر کہتا ہوں، کو ایگزسٹنس، یس، سر آنکھوں پر، بے شک، اس کی کتنی ہی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں، خود قرآن مجید میں دیکھیں لکم دینکم ولی دین، واضح طور پر قرآن کہہ رہا ہے تمہارا دین تمہارے لیے، ہمارا دین ہمارے لیے. یہ کب کہا جا رہا ہے؟ کہ جب ان کے سامنے دین پیش کر دیا گیا. لا عبدوا ما تعبدون ولا انتم عابدون ما عبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما عبد. میں اس کی عبادت نہیں کرتا کہ جس کی تم عبادت کرتے ہو. یہ ہمارا پالیسی اسٹیٹمنٹ ہے، سن لو بھائی. ہم نے دین تمہارے سامنے پیش کر دیا. یا ایھا الکافرون، کافر کا مطلب یہ ہے ون ہو ریفیوزز. ریفیوزل کا مطلب یہ ہے کہ اس کے سامنے کچھ پریزنٹ کیا گیا. اینی سیڈ نو وی آر ناٹ ایگرینگ ٹو دس پوائنٹ، فائن، یو ہیو رائٹ ٹو ریفیوز. اگر ہم غلط ہیں تو ہم ریپرکشنز کو فیس کریں گے، اگر تم غلط ہو تو تم ریپرکشنز کو فیس کرو گے آن دا ڈے آف ججمنٹ. لا عبدوا ما تعبدون، اب ہماری بات سن لو، ہم اس کی عبادت نہیں کرتے کہ جس کی تم عبادت کرتے ہو، تم اس کی عبادت نہیں کرتے کہ جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، تم بھی اس کی عبادت نہیں کرنے والے کہ جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، ہم بھی اس کی عبادت نہیں کرنے والے کہ جس کی تم عبادت کرتے ہو. یہ برادران عزیز کیا ہے؟ یہ ایکسپلیسٹلی اپنے موقف کو بیان کرنا ہے. آخر میں کیا ہے؟ لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے لیے، ہمارا دین ہمارے لیے. یہ ہے کو ایگزسٹنس کی اسپرٹ. پھر اس کے اندر اگر کوئی کہے کہ ٹھیک ہے صاحب، ہم اپنے دین پر رہتے ہوئے کیا کچھ کامن ڈینومینیٹرز ہیں کہ جس پر ڈائیلاگ ہو سکتا ہے؟ بالکل ہو سکتا ہے، مباحلے کے بعد بھی یہ ہوا ہے. تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، آ جاؤ ان باتوں کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان کامن ہے. کم سے کم توحید کے اوپر تو ایگری کرو. جو مشرکین ہیں ان کو توحید سمجھانے کے لیے کم سے کم تم اور ہم مل کر کچھ ایفرٹس کر سکتے ہیں، مگر تمہارے طریقۂ عبادت کو ہم ڈسون کرتے ہیں، ہمارے طریقۂ عبادت کو تم ڈسون کرتے ہو. تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا. ان میں سے ایک کامن ڈینومینیٹر کیا ہے؟ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک قرار نہ دیں. ایک اگر کوئی اور ایسا مل جائے کہ جو کہے کہ ایک اور ڈینومینیٹر ہے کہ جس کے اندر ہم ایگری کر سکتے ہیں، ویل ڈن، وائی ناٹ. ود ان اسلام جو مختلف فرقوں کے درمیان کو ایگزسٹنس کی اسپرٹ ہے وہ اسی بنیاد پر ہے. ورنہ میں آپ سے عرض کر چکا کہ 12 اماموں میں سے کسی ایک کو بھی کم کرنا نجات کی ضمانت نہیں ہے. اس لیے کہ ان 12 میں سے کسی ایک کو بھی ہم نے اپنی مرضی سے نہیں بنایا. یہ سب اسی اسپرٹ کے تحت چل رہا ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض بھی کیا تھا. اس کو مانو جس کو وہ منوائے، اس کو مانو جس کو وہ جو منوائے، اس کو وہ مانو، اور جتنوں کو منوائے اتنوں کو مانو. کوئی ایک بھی ایسا ہے کہ جس کو آپ نے بنایا ہے تو آپ ہٹانے کا حق رکھتے ہیں، اور اگر اس نے بنایا ہے تو پھر آپ اور میں ہٹانے کا حق نہیں رکھتے ہیں. ہمارے پاس صرف اور صرف ایک حق ہے، اور وہ ہے سر تسلیم خم کرنے کا، جو دوسری مخلوقات مجبور ہو کر رہی ہیں. پروردگار انسان سے صرف اور صرف یہ چاہتا ہے کہ انسان اپنی مرضی سے اس کام کو انجام دے. اسی کی بنیاد پر آخرت میں ثواب ہے، اسی کی بنیاد پر آخرت میں عذاب ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے نزدیک صرف اور صرف اسلام ہے. میں اب تک غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، اسلام سے ہٹ کر کسی اور دین کو قبول کرنا چاہتے ہو، کرو اپنا یہ شوق پورا کرو، مگر پھر اس سے ایکسیپٹ کچھ نہیں کیا جائے گا. وہ اس کا شکوہ نہ کرے، پھر یہ نہ کہے کہ اتنی محنت ہم نے کی پھر اس کے بعد بھی ہم کو ثواب نہیں ملے گا. آپ نے ایک ڈسپلن کے اندر رہتے ہوئے محنت نہیں کی ہے. آپ اپنے آپ کو رجسٹر کروانے کے لیے تیار نہیں، آپ پروسیس کو فالو کرنے کے لیے تیار نہیں، پھر اس کے بعد یہ شکوہ بے محل ہے. پھر اس شکوے کی جسٹیفیکیشن نہیں بنتی، اس کمپلین کو آنر نہیں کیا جا سکتا. یہ برادران عزیز پورے عشرے کا خلاصہ، اور یہی آج کی مجلس کا بھی خلاصہ. میں آپ سے پوچھتا ہوں، مجھے انصاف سے بتائیے، اگر یہ چیزیں اتنی امپورٹنٹ نہ ہوتی تو حسین مظلوم اکبر کو قربان کر دیتے؟ وہ دین، وہ شریعت، اگر اس کی کوئی امپورٹنس نہیں تھی، سب کو ایک بلینکٹ اپروول دے دینی تھی کہ جو جس راستے پر بھی رہے اس کو آخر میں نجات مل جائے گی، مجھے کوئی بتائے تو صحیح کہ کیا یہ بات معقول ہے؟ اس کا پہلا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ نبی آخر الزمان کو آنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. نہیں بھی آئے ہوتے تو کام تو چل ہی رہا تھا. قرآن کو نازل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. نہ بھی آتا تو بھی نجات تو لوگوں کو مل ہی جانی تھی. اس کا دوسرا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ پیغمبر اکرم کو اپنے بعد کسی کو آفیشیل اسپوکس پرسن بنانے کی ضرورت نہیں تھی، نہ علی کو، نہ حسن کو، نہ حسین کو، کسی کو بھی نہیں. اور اس کا آخری نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ امام مہدی کو بھی آنے کی کوئی ضرورت نہیں. کیا تماشا لگایا ہوا ہے، غیبت غیبت غیبت. اس کا آخری نتیجہ یہ ہے. آپ فورس ہی کریں، اگر آپ ویژنری ہیں تو آگے دیکھنے کی کوشش کریں کہ یہ بات کہاں تک جائے گی. पीछे किस किस का इनकार होगा और आगे किस किस का इनकार होगा और दरमियान में से किस चीज को हटाया जाएगा। पूरा दीन लपेट दिया गया इस एक फिलॉसफी के नाम पर। यह फिलॉसफी है, यह करप्ट फिलॉसफी है। बी वेरी क्लियर ऑन दिस पॉइंट। मैंने आयतें आपके सामने पेश की हैं, मैंने आपके सामने अहादीस पेश की हैं और मैं इसके अंदर बहुत क्लैरिटी के साथ आपसे ये कह रहा हूं कि ये करप्ट फिलॉसफी है। इसके नाम पर यूथ को, नौजवानों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। अगर इस्लाम की ट्रू स्पिरिट को आप समझना चाहते हैं, आप कुरान को कैसे बाईपास कर सकते हैं? अगर आप इस्लाम की पॉलिसी को समझना चाहते हैं, पैगंबर अकरम की अहादीस और अहले बैत के फरामीन को आप कैसे नज़रअंदाज कर सकते हैं? पैगंबर अकरम का वो फरमान, मैं तुम्हारे दरमियान दो चीज़ें छोड़कर जा रहा हूँ, अगर इन दोनों से मुतमस्सिक रहोगे गुमराह नहीं होंगे, लन तज़िल्लु बादी, अगर इन दोनों से मुतमस्सिक रहोगे सिरात मुस्तकीम पर रहोगे, इनमें से किसी एक को भी छोड़ दिया तुम गुमराह हो जाओगे। फिलॉसफी क्या कहती है? ये करप्ट फिलॉसफी कि कोई गुमराह नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, इन दोनों को भी छोड़ दो तब भी तुम निजात पालोगे। एक तरफ पैगंबर का ये फरमान है, एक तरफ कुरान की ये आयत है, एक तरफ अहादीस हैं, मासूमीन की कुर्बानियां हैं, और दूसरी तरफ कहां किस चोर दरवाजे से फिलॉसफी के नाम पर यह चीज पेश की जा रही है। मैं फिर कह रहा हूं, तकरारन कह रहा हूं, को एग्जिस्टेंस, यस आई कैन कोट न्यूमरस एग्जाम्पल्स ऑफ को एग्जिस्टेंस माई डियर, वक्त में गुंजाइश नहीं है। नजाशी, हफ्शा मैंने पेश किया था, इसके अलावा भी कई ऐसी मिसालें जो मैं आपकी खिदमत में दे सकता हूँ उसी की रोशनी में। अगर कोई मुस्लिम कंट्री है उसमें नॉन मुस्लिम्स, कोई मुस्लिम कंट्री है उसमें विद इन इस्लाम मुख्तलिफ फिरके, दे शुड लर्न हाउ टू को एग्जिस्ट, दे शुड लर्न हाउ टू टॉलरेट ईच अदर्स, दे शुड लर्न कि कैसे एक इंसान के अंदर इतना तहम्मुल होना चाहिए कि वो दूसरे के अकीदे के मुखालिफ होने के बावजूद उसको हक के हयात दे, राइट टू लिव दे, जिंदा रहने का हक दे, चाहे वो आइडल वर्शिपर भी हो तब भी दे। परवरदिगार आलम ने कोई ऐसा कानून नाजिल नहीं किया है कि जिसके नतीजे में बिला वजह कोई दूसरे से हक के हयात को छीन सके ना। ये वो मंजिल है कि जहां पर टॉलरेंस होनी चाहिए। लेकिन क्या इस बात की गुंजाइश है कि दीन बदल दिया जाए, शरीयत बदल दी जाए इस तरीके से कि नहीं, एसेंस तो है मगर ऊपर जो फॉर्म है उसके अंदर तब्दीली हो सकती है? कोई तब्दीली नहीं हो सकती। जितनी गुंजाइश है वो शरीयत ने खुद दे दी है। अगर एक इंसान है वजू नहीं कर सकता, तयम्मुम का प्रोविजन शरीयत ने रखा है। एक इंसान है खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकता, बैठ कर नमाज पढ़ने का प्रोविजन खुद शरीयत ने दिया है। ये फ्लेक्सिबिलिटी विद इन शरिया ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। परवरदिगार आलम ने जितनी फ्लेक्सिबिलिटी दी है वो है और वो काफ़ी है। उसके बाद इन तमाम हिमाकतों की कोई ज़रूरत नहीं है कि जो इन द नेम ऑफ प्लूरलिज्म किया जा रहा है। बस बरादरान अज़ीज़, ज़ाहिर है कि आज करबला से रवानगी का तस्कर हमें करना है। मैंने शाम गरीबा के मजलिस में ये कहा था, असर आशूर तक शहीदों का मातम है और शाम गरीबा से असीरों का मातम है, और ये असीरों का मातम शहीदों के मातम से जुदा नहीं है और शहीदों का मातम असीरों के मातम से जुदा नहीं है। बस तसव्वुर में लेकर आइए कि क्या गुजरी है सैयद सज्जाद के दिल पर शाम गरीबा से लेकर 11 मुहर्रम की फजर तक, किस तरह से गुजारी है ये रात सैयद सज्जाद ने। मिलता है खेमे जल चुके, बीबियां लुट चुकी, लाशा हुसैन पामाल हो गया, मगर अब उसके बाद जो बाकी रात है, बरादरान अहल सुन्नत के बाद उलमा ने अपनी किताबों के अंदर लिखा कि ये बाकी रात सैयद सज्जाद ने एक सजदाए शुक्र में गुजारी। मजाक नहीं है बरादरान अजीज, भाई का लाशा, बाबा का लाशा, जलते हुए खेमों का देखना, पुपियों की चादरों का लुटते हुए देखना, कानों से गौहर का लुटते हुए देखना, और फिर उसके बाद एक सजदाए शुक्र में सैयद सज्जाद बाकी पूरी रात गुजार दें। क्या वर्द कर रहे थे वो भी लिखा हुआ है कि ला इलाहा इल्लल्लाह हक्कन हक्का, ला इलाहा इल्लल्लाह शुक्रन शुक्रा। ऐसा हो तो उसे सैयदुस्साजिदीन कहा जाए, ऐसा हो तो उसे ज़ैनुल आबिदीन कहा जाए। सज्जाद ऐसे तो नहीं कहा गया, सजदा करने वालों का सरदार ऐसे तो नहीं कहा गया, इबादत करने वालों की जीनत ऐसे तो नहीं कहा गया। मगर अब आशूर के बाद अगला दिन 11 मुहर्रम का आया और उमर साद ने हुक्म दिया, عمر سعد نے اپنے نجس سپاہیوں کے لاشوں کو دفن کیا ہے، ان پر نماز بھی پڑھی ہے، مگر حسین کا لاشا ریگزار کربلا میں کچلا ہوا پڑا ہے. سید سجاد کے دل سے کوئی پوچھے کہ کیا گزر رہی تھی؟ نہ غسل دے سکتے ہیں، نہ کفن پہنا سکتے ہیں، نہ نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں. ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، گلے میں توقع خاردار ڈالا جا چکا ہے، گرفتار کر لیا گیا. دے آر ناؤ کیپٹیوز. اور ایسے میں عمر سعد نے کہا کہ بس چلو، اب ہمیں کوفے کی جانب جانا ہے، سواریاں تیار کی جائیں. اور اب سواریاں وہ ہیں کہ جن کے اوپر اماریاں نہیں ہیں، محملیں نہیں ہیں، برہنا پشتیں اونٹوں کی جن کے اوپر بیویوں کو سوار ہونا ہے. اس موقع پر لیلہ ناکے پر سوار ہونا چاہتی ہیں، دائیں بائیں دیکھتی ہیں. یاد آ رہا ہے کہ اس سے پہلے جب کبھی میں سواری پر سوار ہوا کرتی تھی، میرا بیٹا اکبر آ کر میرا بازو تھاما کرتا تھا. اے بیٹا اکبر، تم کہاں ہو؟ ماں کو سوار نہیں کراؤ گے؟ فروا قاسم کو تلاش کر رہی ہیں. اے بیٹا قاسم، جب کبھی تیری ماں سوار ہوا کرتی تھی، تو آ کر اپنی ماں کو سہارا دیا کرتا تھا، کہ آج سہارا نہیں دے گا. اور جناب زینب، ان کا سوار ہونے کی شان تو عجیب تھی کہ جب وہ سوار ہونے لگتی تھی تو ایک طرف سے عباس آگے بڑھتے تھے، دوسری طرف سے اکبر آگے بڑھتے تھے، تیسری طرف سے خود حسین آیا کرتے تھے، کہ اب زینب کو سوار ہونا ہے. مگر آج 11 محرم کو کوئی سوار کرانے والا موجود نہیں ہے. ایسے میں علی کی بڑی بیٹی جناب زینب کہتی ہیں، اے لیلہ پریشان نہ ہو، اکبر نہیں ہے تو کیا ہوا، میں تمہیں سوار کراؤں گی. اے فروا تم فکر مند نہ ہو، قاسم نہیں ہے تو کیا ہوا، میں تمہیں سوار کراؤں گی. ہر بی بی کو جناب زینب نے سوار کروایا، یہاں تک کہ آخر میں بیمار امام سید سجاد جب وہ آگے بڑھے ہتھکڑیوں کو سنبھالتے ہوئے تو سوار نہیں ہو پا رہے تھے، اس وقت جناب زینب نے سید سجاد کو بھی سوار کرایا. مگر آخر میں بعض علماء کہتے ہیں کہ زینب کا دل بھر آیا، کہ جب سب کو سوار کرا چکی تو دل بھر آیا. جب خود سوار ہونے کا موقع آیا تو فرات کا رخ کر کے کہا کہ عباس، سب کو تو میں نے سوار کرا دیا، مگر اب میرا سوار کرانے والا کوئی یہاں پر باقی نہیں ہے. جناب زینب کسی طرح سے خود سوار ہوئی، اور اب اس قافلے کو جانا ہے کوفہ کی طرف. ریاض الاحزان کی روایت ہے کہ عمر سعد نے کہا کہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ ان بیبیوں کے زخموں کو پھر سے تازہ کیا جائے، ہم انہیں مقتل سے گزاریں گے، تاکہ یہ ہر بیبی اپنے اپنے وارث کے لاشے کو دیکھے، ان کے زخم اور زیادہ تازہ ہو جائیں. قافلے کو مقتل سے گزارا گیا، سر کاٹے جا چکے ہیں، یہ بے سر کے لاشے پڑے ہوئے ہیں. مگر میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا لیلہ کو پہچاننے میں کوئی تکلف ہے کہ یہ میرے اکبر کا لاشا ہے؟ کیا فروا کو پہچاننے میں کوئی مشکل ہے کہ یہ میرے قاسم کا لاشا ہے؟ کیا ام کلثوم کو عباس کے لاشے کو پہچاننے میں کوئی دقت ہے؟ کوئی دقت نہیں ہے. سید سجاد کو یہ پہچاننے میں کوئی مشکل ہے کہ یہ میرے بابا کا لاشا ہے؟ کوئی زحمت نہیں ہے. تو اب ہو کیا رہا ہے، ہر بی بی اپنے اپنے وارث کے لاشے کو دیکھ رہی ہے اور آنسو بہا رہی ہے. لیلہ کی نگاہیں اکبر کے لاشے پر ہیں، فروا کی نظریں قاسم کے لاشے پر ہیں، ام کلثوم کی نظریں عباس کے لاشے پر ہیں، سجاد کی نظریں بابا کے لاشے پر ہیں. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، زینب کی نظریں کس پر ہیں؟ آپ کہیں گے انہوں محمد کے لاشے پر؟ جی نہیں. ہو سکتا ہے کہ آپ یہ کہیں کہ حسین مظلوم کے لاشے پر؟ جی نہیں. سب بیبیوں کی لاشیں اپنے اپنے وارث کے لاشے پر ہے، سب بیبیوں کی نظریں اپنے وارث کے لاشے پر ہے، سجاد کی نگاہیں حسین کے لاشے پر ہے، مگر زینب کی نگاہیں تو مسلسل سجاد کو دیکھ رہی ہیں. کہ یہ جو میرے بھتیجے کی حالت ہے، اگر ایسا ہی رہا تو یہ زمانے کا امام ہے، اس کی روح پرواز کر جائے گی. میرا بھائی حسین سجاد کو میرے حوالے کر کے گیا ہے، میں کیا ایسا کروں کہ جس سے سجاد کی نظریں ہٹیں؟ سجاد اپنے بابا کے لاشے کو اسی طرح سے دیکھتا رہا تو سجاد زندہ نہیں رہ پائے گا. جناب زینب نے ایک کام کیا، سجاد کی نظروں کو ہٹانے کے لیے بی بی زینب نے ایک کام کیا. اور وہ کیا کام کیا؟ اپنے آپ کو ناکے سے گرا دیا. جیسے ہی جناب زینب ناکے سے گری ہیں، سجاد کہتے ہیں، ارے پھوپھی اماں آپ کو کیا ہوا؟ پھوپھی اماں آپ اپنے آپ کو سنبھالیے. جناب زینب کہتی ہیں، اے بیٹا مجھ سے کیا پوچھتے ہو کہ مجھے کیا ہوا؟ تم بتاؤ کہ تمہیں کیا ہوا؟ تم مجھ سے کہہ رہے ہو کہ میں اپنے آپ کو سنبھالوں؟ ارے بیٹا تم اپنے آپ کو سنبھالو. اے بیٹا اگر تیری یہی کیفیت رہی تو تو جی نہیں پائے گا. اب سید سجاد آنسوؤں کے ساتھ کہتے ہیں، پھوپھی اماں آپ انصاف سے بتائیے، اس جوان بیٹے کی کیا حالت ہونی چاہیے کہ جس کے بوڑھے باپ کا لاشا اس طرح سے پڑا ہو، نہ وہ اس کو کفن دے سکے، نہ وہ اسے دفن کر سکے. اس موقع پر جناب زینب کہتی ہیں، مگر بیٹا سجاد ہمیشہ ایسا نہیں رہے گا. ہمیشہ ایسا نہیں رہے گا، یہ وقت آئے گا کہ جب یہاں پر روضے تعمیر ہوں گے، یہاں پر زری ہوگی، یہاں پر مزار ہوں گے، اور بیٹا لوگ دور دور سے سفر کر کے آ رہے ہوں گے صرف اس ایک تمنا میں کہ ہمیں اس غریب حسین کے روضے کو دیکھ کر ایک جملہ کہنا ہے، اور وہ کیا کہنا ہے؟ السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ. یہ جو آج آپ کروڑوں زائرین دیکھتے ہیں نا، یہ زینب کا ارمان بھی تھا، زینب کی تمنا بھی تھی اور زینب کی پیشن گوئی بھی تھی. مگر عزیزوں، بس آخری جملے ہیں، آپ نے اتنی آسانی کے ساتھ سن لیا کہ جناب زینب نے اپنے آپ کو ناکے سے گرا دیا. یہ اتنا آسان نہیں تھا، یہ جناب زینب کا اپنے آپ کو ناکے سے گرانا، یہ ایک مصیبت ہے حضرت ابو الفضل عباس کی کہ جس میں جناب زینب نے شرکت کی ہے. کون سی مصیبت؟ جناب عباس کی جس میں بی بی زینب شریک ہو رہی ہیں. جی ہاں، مصیبت جناب عباس کی تھی. کون سی مصیبت؟ ہر شہید جب گھوڑے سے زمین پر آتا تھا، وہ ہاتھوں کا سہارا لیا کرتا تھا. اکبر گرے ہیں ہاتھوں کا سہارا لے کر، قاسم گرے ہیں ہاتھوں کا سہارا لے کر گرے ہیں، یہاں تک کہ حسین بھی جب زمین کربلا پر آئے ہیں ہاتھوں کا سہارا لیا ہے. مگر ہمارا سلام ہو ابو الفضل عباس پر کہ جب گھوڑے سے زمین پر آئے تو بازو قلم ہو چکے تھے، ہاتھوں کا سہارا نہ لے سکے، منہ کے بل زمین کربلا پر آئے. آپ کو یہ پوچھنے کا حق ہے کہ جناب زینب کے بازو تو سلامت تھے، بی بی نے تو ہاتھوں کا سہارا لیا ہوگا. نہیں عزیزوں، بی بی زینب نے ہاتھوں کا سہارا نہیں لیا، نہ لے سکیں. کیوں نہیں لے سکیں؟ جبکہ بی بی کے بازو سلامت تھے. سلامت تو تھے، مگر زینب کے دونوں بازو پسے گردن سے بندھے ہوئے تھے. جب جناب زینب ناکے سے زمین پر آ رہی تھیں، بازو بندھے ہوئے تھے، اپنے ہاتھوں کا سہارا نہ لے سکیں. عباس بھی منہ کے بل زمین پر گرے، زینب بھی منہ کے بل زمین پر آئیں. الا ولعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. بار الہ، اس قلیل توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے آنسوؤں کو جناب سیدہ کے رومال میں جگہ عطا فرما. مالک، دین کو سمجھ کر دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے پروردگار، ہر طرح کے فتنے اور گمراہی کے جتنے بھی دروازے ہیں، ان سے اپنے آپ کو دور رکھنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. مالک، ہمارے نوجوانوں کے دین اور ایمان کی حفاظت فرما. زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے آوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم. ماتم حسین.